ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز معاشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا, جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے, یعنی اس پر عمل کرے. تیسرا ارشاد فرمایا, جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے. اللہ پاک ہم سب کو یہ اعمال کرنے کی توفیق دے, اور بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفی رضا عطاری صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج گرا؟
الحمدللہ علی کل حال,
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں.
میرا نام غلام مشتبہ عطاری ہے, میں ساؤتھ کوریا سے حاضر ہوا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے مال کو اپنے اوپر حرام قرار دینا کیسا ہے؟
جی, بیوی کا شوہر کے مال کو اپنے اوپر حرام قرار دینا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اگر یوں کہتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ فلاں کا مال جو ہے وہ حرام ہے, تو اس طرح کہنے سے وہ چیز حرام ہو نہیں جاتی. تو لہٰذا اس طرح کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی, اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس کے لیے جائز رہے گا. بہرحال البتہ ایسا کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے.
اس کے لیے استعمال کرنا تو جائز ہے, لیکن اس پہ کفارہ نہیں ہے. تو اس پر وہ قسم کے کفارے کے جو, جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں آیتیں مبارکہ میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا, کہ اے ایمان والو اپنے اوپر وہ چیزیں حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہیں, پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے. تو کوئی بھی حلال شے کو اپنے لیے حرام قرار دے تو یہ ایک طرح کی قسم ہے, اور اس کو توڑنے کے بعد اس پر قسم کے احکامات, یعنی قسم توڑنے کا کفارہ یہ اس پر لازم آئے گا. تو اب جس نے بھی اس طرح کے کلمات کہے کہ اپنی وہ شوہر سے پیسے یا تمہارا کھانا یا تمہاری یہ چیزیں مجھ پر حرام ہیں, تو اس اعتبار سے وہ قسم کے احکامات اس پر لاگو ہوں گے. تو یہ کئی خواتین ہوں یا مرد ہوں یا عورتیں جن کو بات بات پر وہ چیز یہ حرام, مجھ پر یہ حرام, یہ کام کرنا حرام, تو فلاں چیز حرام, اور ہوتی وہ جائز ہے. ایک تو ہے ویسے ہی حرام ہے, تو حرام تو حرام ہی ہے, لیکن حلال چیز کو یا جائز کام کو, جائز شے کو, اس کو اپنے اوپر چیز کو حرام قرار دینے والے, تو پھر اس پر شرعی نقطۂ نظر سے یہ قسم کے احکامات لازم آتے ہیں. تو اب اس کو استعمال کرنے سے پہلے کفارہ دیں گے, بعد میں کفارہ دیں, کیا کرنا ہوگا؟
وہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ کفارے کی ادائیگی کریں گے, جب ہی قسم ٹوٹے گی نا, یعنی جب قسم ہے تو وہ کام کرنے سے قسم ٹوٹ جائے گی. تو اگر اس نے بیوی نے شوہر کا مال استعمال کر لیا تو اب جو ہے وہ قسم ٹوٹ گئی, تو اب قسم کا کفارہ جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے, یا 2 وقت کے کھانا کھلانا عام طور پہ مشکل ہوتا ہے, تو اس کی جگہ پر ایک ایک صدقہ فطر جو ہے وہ 10 مسکینوں میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ دے دیں صدقہ فطر کی مقدار, تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا.
صحیح. ایس ایم ایس بھی انشاءاللہ ہم آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کرتے جائیں گے. ایک سوال ہے کہ عورتوں کو بالوں کا جو جوڑا بناتی ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ بات سننے میں آیا کہ اس طرح کی ممانعت بھی موجود ہے.
عورتوں کو جو ہے وہ بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے, جوڑا بنانا میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. نماز کی حالت میں بھی جو ہے وہ جوڑا اگر انہوں نے باندھا ہوا ہے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. مردوں کو جو ہے وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا منع ہے, اور اس کے علاوہ بھی مردوں کو جوڑا باندھنا چونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے تو وہ جائز نہیں ہے, لیکن عورت کے لیے جو ہے وہ جوڑا باندھنا بھی جائز ہے اور اسے باندھ کر نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. جو بعض احادیث کے اندر اس طرح کا ذکر ہے اس میں جوڑے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ جو ہے وہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ ان کے کوہان کی طرح سر ہوں گے اس کا ذکر ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ فیشن کے طور پر اپنے جسم کو جو ہے وہ ظاہر کریں گی یا اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ ظاہر کریں گی غیر محرم مردوں کے لیے, تو وہ ناجائز ہیں. تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ اس طور پر جو ہے وہ کرتی ہے یا وہ جناب جوڑا بنا کر اس کو جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ رکھ کر اس کو فیشن کے لیے جو ہے وہ سبب یا غیر محرم کی نگاہوں کا جو ہے وہ مرکز بنا رہی ہے تو وہ گناہگار ہوگی, لیکن اگر ایسا نہیں ہے جس طرح عام خواتین گھر کے اندر جوڑا جو ہے وہ بالوں کا باندھتی ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چادر بھی جو ہے وہ باندھ لیتی ہیں, کہیں باہر نکلتی ہیں تو وہ حجاب اور عبایا بھی پہنتی ہیں,
یعنی اس سے بال ان کے ظاہر نہیں ہوتے,
ان کے بال بھی ظاہر نہیں ہوتے اور عام طور پہ جوڑا بھی جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ نہیں ہوتا, تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, یہ چیز جائز ہے.
ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھی جا سکتی,
نماز بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی.
یا مردوں کو کیا منع ہے جوڑا باندھ,
مردوں کو جو ہے وہ منع ہے, جو منع کیا گیا ہے وہ مردوں کے لیے منع ہے, کہ مردوں کے لیے اولاً تو مطلقاً ہی جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ مرد عام طور پہ جوڑا باندھے گا اس وقت جب کہ اس کے بال جو ہے وہ کندھوں سے نیچے جو ہے وہ جائیں گے, تو مرد کو کندھوں سے نیچے بال رکھنا جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ عورتوں سے مشابہت ہے. دوسرا یہ کہ اگر کندھوں سے اوپر کے بھی بال ہیں تو بھی اگر کوئی چٹیا یا پونی جو ہے وہ باندھتا ہے
وہ بھی عورتوں کی,
تو بھی عورتوں کی مشابہت ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. تو اس لیے عام حالت میں بھی مردوں کے لیے ناجائز ہے, اور نماز کی حالت میں اگر اس حال میں نماز پڑھی جوڑا باندھ کر تو وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی جس کا لازم ہوگا.
آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا ہے,
جی پونی کا شوق تو جو ہے وہ بڑا زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں پایا جاتا ہے, پونی کا شوق ہے, اسی طرح ہیئر بینڈ کا جو ہے وہ شوق جو ہے وہ ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لڑکے بھی جو ہے وہ اپنانا شروع ہو گئے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ زنانہ ہے, لیڈیز فیشن ہے, تو بہرحال وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب کئی لوگ اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب یہ مردوں میں بھی یہ فیشن آ گیا, وہ فیشن اگرچہ مردوں میں آیا لیکن وہ ناجائز فیشن ہی ہے, وہ چیز ہے عورتوں سے متعلق ہی, تو اس لیے مردوں کا فیشن اگرچہ وہ بن بھی جائے تو بھی جائز نہیں ہوگا.
سوال یہ ہے, شرعی سفر کے دوران کسی سے ملاقات کے لیے رکنے پر قصر نماز پڑھیں گے؟
شرعی سفر ہے اور کسی سے ملاقات کے لیے رکے ہیں, اب یہ شاید پوچھنا یہی مقصود ہے کہ جا تو شرعی سفر ہیں, بیچ میں درمیان میں جی اگر اس کو شمار کریں تو پھر وہ شرعی سفر بھی نہیں رہے گا, اور اگر اس کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کے لیے؟
دیکھیے, ایک یہ کہ آپ اپنے شہر سے جو ہے وہ کسی شرعی مسافت یا اس سے زیادہ کی مسافت پر جانے کے لیے نکلے ہیں, آپ کا مین پوائنٹ یہی ہے کہ میں وہاں جو ہے وہ جانا ہے, اور درمیان میں ضمناً جو ہے وہ آپ کی کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے, یا آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ میں ری گاڑی رکے گی تو آپ وہاں آ کر ملاقات کر لیجیے گا, آدھے گھنٹے کا اسٹے ہوگا, تو اس طرح تو ملاقات یہ آپ کے شرعی سفر کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی, بلکہ آپ جو ہے وہ مسافر ہی ہیں, دوران سفر آپ قصر نماز ہی جو ہے وہ ادا کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ قصدن ہی جو ہے وہ نیت کرتے ہیں کہ بھائی میں یہاں سے وہاں جاؤں گا, ان سے ملاقات کرنی ہے مجھے جا کر باقاعدہ, اور پھر اس کے بعد وہاں سے میں آگے جو ہے وہ سفر اختیار کروں گا,
اگرچہ ان کی جانا تو ان کو وہی ہے جی, اصل مقصود تو وہی,
اصل مقصود
اگر وہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا.
ہاں اگرچہ وہ ہے, لیکن یہاں پہ جانا بھی مقصود ہے ان کا.
ٹھیک ہے, یہاں بھی جانا,
کہ جیسے مثال کے طور پہ یہاں سے ٹھٹا جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ جا رہا ہے, اب اس سے آگے جو ہے وہ حیدرآباد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانا ہے, تو اب اگر کوئی شخص ٹھٹا کے اندر صرف اس لیے جو ہے وہ رکتا ہے کہ جناب جو ہے وہاں سے میں نے جو ہے وہ کیا نام ہے کوئی چیز لینی ہے, خریدنی ہے, مختصر سی گزرتے ہوئے جو ہے وہ لینی ہے, تو وہ نہیں ہے. لیکن ایک یہ کہ وہ ٹھٹا کے اندر جو ہے وہ کسی کے گھر پہ جاتا ہے, وہاں پر اس سے ملاقات جو ہے وہ کرنا ہے, اور یہی اس کا مقصود بھی ہے. اب یہاں سے ٹھٹا چونکہ شرعی مسافت پر نہیں ہے, تو لہٰذا یہ اب اس دوران کیا ہوا, مسافر نہیں ہوا, اب اس کا آگے ارادہ حیدرآباد جانے کا ہے, تو ٹھٹا سے حیدرآباد جب جائے گا تو بھی شرعی مسافت نہیں ہے, تو اس طرح یہ پورے اس سفر میں حیدرآباد پہنچنے تک بھی مسافر نہیں ہوگا, حیدرآباد میں کتنے دن بھی قیام کرے یہ مسافر نہیں ہوگا. ہاں جب حیدرآباد سے واپسی ڈائریکٹ کراچی آئے گا تو اب جو سفر ہے وہ مسافت ہے, سفر والا سفر ہے, تو اب جو ہے وہ واپسی کے سفر کے دوران جو نمازیں آئیں گی وہ قصر کے طور پر ادا کرے گا.
اچھا, اس میں کچھ لوگوں کے جیسے راستے میں یہ کہیں بھی جا رہے ہیں, مزار آتے ہوتے ہیں نا, تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں حاضری دے دیں گے, اب وہ چاہے یہاں سے جا رہے ہیں تو ٹھٹھا یا یا کہیں بھی تو راستے میں مزار شریف ہے, لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ وہاں حاضری دے دیں. کچھ کو شوق کھانے پینے کے بھی ہوتے ہیں, تو راستے میں کوئی مشہور ہوٹل ہوتا ہے تو کھانا وہیں ہم نے کھانا ہے یا اس کے لیے بھی. تو یہ بھی کیا متصل سفر کو رکھیں گے یا کیا ہے؟
متصل سفر ہی ہے نا, کہ مثال کے طور پہ کھانے کے لیے, کھانے کے لیے رکنا اندر, سفر کے لیے تو آدمی جو ہے وہ سفر کے دوران کھانا تو کھانے کے لیے
کہیں بھی رکتا
ہی ہے. تو اس نے یہ کر لیا کہ یار یہ تھوڑا سا اندر 1 کلومیٹر جا کر وہاں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھا لیں گے. اصل مقصود وہاں جانا نہیں ہے,
ٹھیک,
اصل مقصود تو اس کو اپنے سفر کے اوپر,
اور یہی اگر ٹائمنگ آگے پیچھے ہو تو وہ چھوڑ بھی دے گا,
اس کو جو ہے وہ چھوڑ بھی دے گا. تو پھر اس سے پتہ چلا کہ وہ اصل مقصود نہیں ہے, وہ چونکہ راستے میں قریب پڑ رہا تھا اس نے کہا چلو بھائی وہاں بھی جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر لیں گے. تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے سفر کو جو ہے وہ کٹ آف نہیں کرے, بلکہ جو اصل اس کا سفر, جو اصل منزل ہے, جب وہ اس کی مکمل ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کی ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ وہاں پر پہنچنے تک بھی مسافر رہے گا. اور وہاں پہنچا اور وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے, تو وہاں پہنچ کر جب بھی 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوگا تو بھی مسافر ہی رہے گا.
مرہا, فاطمہ, لائبہ, مختلف نام انہوں نے لکھے ہیں, وانیہ فاطمہ. ناظرین کرام, اس طرح کے کئی آپ کے نام اور بعد بچوں کے رکھنا بھی چاہتے ہیں تو دار الطاہر سنت کی ویب سائٹ پر جا کر اگر ڈائریکٹ آپ دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ سینکڑوں ایسے نام ہیں جو عام طور پہ رکھے بھی جاتے ہیں, جن کی کوئی کسی کی ممانعت ہے اور کوئی درست نام اس کو بیان کیا گیا, معنی کے ساتھ بیان کر دیا. مقتدۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی موجود گئے اور ناموں کے ہی احکامات کے اوپر ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کو اپنے بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے بہت آسانی ہوگی. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو, نام کیا نام؟
ناموں کے حوالے سے دیکھیں, یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا کہ کتاب موجود ہے. بنیادی طور پر نام کے اندر لوگوں کو چاہیے یہ کہ پرانے نام رکھیں, نئے اور یونیک نام کی طرف نہ جائیں. اور پرانے ناموں سے مراد ہماری یہ ہے کہ تاریخ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں, صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں, تابعین, تبع تابعین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں, صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں. تو یوں اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے منتخب کریں, تو انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی جو ہے وہ اس بچے کو حاصل ہوں گی. یونیک نام کے چکر کے اندر لوگ جو ہے وہ بسا اوقات عجیب و غریب جو ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں, یا نیٹ پر سے دیکھ کر رکھتے ہیں, یا مختلف زبانوں کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ تلاش کر کے رکھتے ہیں جن کا معنی معلوم نہیں ہوتا. بسا اوقات جو ہے وہ دو زبانوں کا مجموعہ بنا کر جو ہے وہ کوئی ایک نام جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں, تو اس کا معنی جو ہے وہ ڈکشنری کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا. تو لہٰذا اس کا سمپل اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں. اور اس کے لیے آپ کی مدد کرے گی یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی ہے, نام رکھنے کے احکام. اس کے اندر بہت سارے تاریخ کے اندر جو اللہ کے بندے نیک گزرے ہیں ان کے نام میننگز کے ساتھ موجود ہیں, تو آپ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام منتخب کر لیجیے.
ٹھیک ہے, فاطمہ ڈائریکٹ فاطمہ رکھتے ہیں, کنیز فاطمہ, نور فاطمہ؟
جی, ڈائریکٹ فاطمہ بھی نام رکھ سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اس طرح نسبت لگا کر بھی جو ہے وہ نام رکھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں.
اچھا, لائبہ انہوں نے ایک پوچھا, تو ایک تو لائبہ,
جی,
جس میں بیچ میں ناظرین عین آتا ہے, تو یہ تو ایک کھیل کود کرنے والی بچی, اور لائبہ جس میں حمزہ کے ساتھ ہے, تو یہ نام بہرحال لاعبہ عین والا نہ رکھیں, بہتر ہے نہ رکھیں, یعنی اس میں کھیل کود کے وہ معنی, اور لاعبہ یعنی جو حمزہ کے ساتھ ہے, تو یہ رکھنا تو جائز ہے, لیکن اس کا بھی کوئی معنی زیادہ اچھا نہیں ہے. یعنی کنویں کے پاس یا پانی کے پاس پہنچ کر بھی پانی نہ پانے والی, پانی پر قدرت نہ پانے والی, تو اس طرح کے اس کے معنی ہیں. تو یہ بھی بہتر ہے کہ اس کی جگہ آپ صحابیات کے ہی ناموں کو ترجیح دیں اور ان ناموں کو رکھیں. اچھا, بعض اوقات جب نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو ہر نام کا بہت ہی اچھا معنی لکھا ہوا ہے, جب وہاں جنت کے پھول, جنت کی کلی, جنت کے درختوں کی کوئی ٹہنی, خوشبو,
جی,
یعنی ایسا کہ کچھ ساری نام ٹھیک ہیں, یعنی اس میں کوئی ایسا نام ہی نہیں ہے کہ جس کو ہم منع کریں.
اصل میں نیٹ پر تو ہر طرح کی چیز, ہر کوئی جو ہے وہ جو بھی ڈال دیتا ہے وہ وہی چیز جو ہے وہ باہر جو ہے وہ ہمیں ریزلٹ آؤٹ کر دیتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب علماء سے آپ کوئی معنی پوچھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے, اور پھر اس کی ڈکشنری میں جا کر جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں, تو پھر وہ آپ کو اس کا معنی بتاتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا معنی ہمیں نہیں ملا, تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ ایسا جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اصل عربی اصولوں کے مطابق بھی درست نہیں ہوتا. تو جب درست اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے پھر جو ہے وہ اس کا معنی ڈکشنری کے اندر بھی موجود نہیں ہوگا. تو اس لیے چاہیے یہ کہ نئے اور یونیک نام کے بجائے پرانے ناموں میں سے ہی کسی اچھے نام کا انتخاب کیا جائے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ بات بہت مشکل سمجھ آئے گی, نئے اور یونیک نام کیسے چھوڑے جائیں. لیکن چیک کر لیجیے, اچھے اچھے نام بھی ہوتے ہیں, بعض یونیک نام ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی اگر درست ہیں تو آپ کو بتا دیجیے گا کہ یہ درست ہیں اور اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا, ایک اور ایس ایم ایس ہے کہ آئی برو اگر ملے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان سے بالکل صاف کر کے ان کو الگ الگ کرنا, یہ کیسا ہے؟
آئی برو بنوانا تو ناجائز ہے, جو خواتین شیپ جو ہے وہ کرواتی ہیں تو وہ ناجائز ہے, لیکن بالکل جو وہ ناک کی سیدھ میں جو دونوں آئی برو ملے ہوئے ہیں تو انہیں درمیان سے صاف کروانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو درمیان سے صاف کروا سکتے ہیں, لیکن فقط وہ درمیان سے ہی صاف کروائیں, یہ نہ ہو کہ جب وہ صاف کروائیں تو بولیں کہ نہیں اب اس کے ساتھ یہ شیپنگ بھی کرنی ہے یا ان کو مزید جو وہ باریک بھی کرنا ہے, تو وہ بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. درمیان سے صاف کیے جا سکتے ہیں.
درمیان سے یہ ناک سے اوپر جو اس طرح یہ جگہ آ رہی پیشانی والی تو اس کو
صاف کر سکتے ہیں.
مردوں کے لیے بھی یہی ہے؟
جی, مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی صاف کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں جی.
میرا نام محمد انور اتاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں پچھلے 25 سال سے ساؤتھ افریقہ میں رہ رہا ہوں, وہاں کی نیشنلٹی بھی ہو گئی ہے. اب میں جب جب پاکستان آتا ہوں میں اب قصر نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا, اس کا جواب عنایت فرما دیجیے.
جی,
بیرون ملک میں جو بھی افراد جو ہے وہ چلے گئے ہیں یا بیرون شہر بھی آپ سمجھ لیں, پنجاب سے کراچی آ گئے ہیں, تو اب خاص طور پر بیرون ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیشنلٹی کا تعلق ہوتا ہے کہ نیشنلٹی آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے. تو نیشنلٹی نہیں ملتی ہے تو وہاں پر مستقل مقیم ہونے کا وہ کانسیپٹ عام طور پہ نہیں بن پاتا. نیشنلٹی مل گئی ہے تو یہ قانونی اعتبار سے بھی آپ وہاں کے مستقل شہری ہیں.
صحیح.
لیکن ابھی شرعی اعتبار سے یہ ہے کہ آپ کی اپنی کیا نیت ہے, ہمیشہ وہیں رہنے کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے یا نیشنلٹی ملنے کے باوجود بھی آپ کا ارادہ یہی ہے کہ بھائی جب تک جاب ہے اس وقت تک میں یہاں پر ہوں یا جب تک کاروبار ہے اس وقت تک میں یہاں پر ہوں, پھر بہرحال میں نے جو ہے وہ واپس اپنے آبائی ملک یا آبائی شہر جو ہے وہ واپس جانا ہے. تو اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو ایسی صورت کے اندر تو آپ وہاں پر جب بھی 15 دن سے کم کے لیے جائیں گے تو آپ ساؤتھ افریقہ کے اندر مسافر ہی رہیں گے. اور اپنے آبائی ملک جب آپ آئیں گے, آبائی ملک سے مراد آبائی شہر جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ مقیم ہو جائیں گے, چاہے 1 دن کے لیے بھی آپ
آئیں.
لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کو نیشنلٹی مل جاتی ہے تو ان کا ہمیشہ ہی وہاں پر رہنے کا ارادہ ہوتا ہے, آگے فیملی بھی بچے بھی سب.
اور وہ تقریباً دیکھا بھی جاتا ہے کہ یہاں سے اپنا کاروبار بھی
سب چیزیں جو ہے وہ شفٹ جو ہے وہ کر چکے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے وہاں پر رہنے کا مستقل ارادہ کر لیا ہے تو وہ تو ان کا وطن اصلی ہو گیا. اب وہاں پر وہ 1 دن کے لیے بھی جائیں گے, کہیں سے بھی سفر کر کے وہاں 1 دن کے لیے بھی پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر مقیم ہو گئے. اب سوال یہ کہ کیا جب وہ پاکستان آئیں گے تو ایسی صورت کے اندر کیا یہاں پر جو ہے وہ مقیم رہیں گے یا مسافر رہیں گے؟ تو اگر یہاں انہوں نے مکمل طور پر یہاں سے اپنی رہائش, اپنی جائیداد وغیرہ سب کچھ بیچ باج دی ہیں تو ایسی صورت کے اندر اب یہ ان کا وطن اصلی نہ رہا. جو ان کا پہلا وطن اصلی تھا, جو آبائی شہر تھا, وہ اب ان کا وطن اصلی نہیں رہا. تو یہاں پر جب بھی یہ 15 دن سے کم کے لیے قیام کریں گے تو یہ مسافر رہیں گے, 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہوگا تو مقیم رہیں گے. اور اگر ایسا ہے کہ جناب اس جگہ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنا وطن بنا لیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے اپنی جائیدادیں وغیرہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں دونوں جگہ جو ہے وہ وطن اصلی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ
دو جگہ ہو سکتے ہیں,
دو جگہ وطن اصلی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں کسی کی. تو لہٰذا اس صورت کے اندر جب یہاں پر بھی وطن اصلی ہے, وہاں بھی وطن اصلی ہے, تو پھر یہاں پر بھی جو ہے وہ جب وہ آئیں گے تو وہ نماز جو ہے وہ مکمل ادا کریں گے. لیکن یہ ہوتی بہت شاذ صورت ہے کہ دونوں جگہ وطن اصلی جو ہے وہ بنا کے رکھا ہو. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح شفٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر پیچھے جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں جو ہے وہ رکھتے, تو پھر اس لیے یہاں پر جو ہے وہ وطن اصلی ان کا نہیں ہوگا. اور جب وطن اصلی نہیں ہوگا تو پھر وہ جب بھی یہاں آئیں گے تو اس میں جو ہے وہ نماز قصر ادا کریں گے. پھر اس میں جو ہم نے بات کی, اس میں ملک کا تعلق نہیں ہے, شہر کا تعلق ہے. اب جیسے یہ اسلامی بھائی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کراچی کے نہ ہوں, تو اب یہ پنجاب کے کسی شہر کے ہیں, تو اب اگر یہ کراچی میں آئے ہوئے ہیں, اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, کسی اور کام سے آئے ہوئے ہیں, تو کراچی کے اندر تو یہ بہرحال مسافر ہی رہیں گے.
صحیح.
جب اپنے آبائی شہر میں پہنچیں گے یا آبائی گاؤں میں پہنچیں گے تب وہ احکام لازم ہوں گے کہ کس صورت میں مقیم بن رہے ہیں اور کس صورت میں,
یعنی یہ نہیں کہ بن رہے پاکستان آ گئے,
ملک کا تعلق نہیں ہے, شہر یا گاؤں کا تعلق ہوگا جہاں رہائش.
صحیح صحیح. اور بعض شہر بھی تو اگر ہم اس طور پر, ایک سوال ہمارے پاس ہے, عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ شہر بھی خود ہی اتنے کلو میٹر پہ پھیلا ہوا ہے.
شہر اگرچہ کتنے کلو میٹر پر ہو, جب آپ اس شہر کے اندر آ گئے تو بہرحال اس شہر کی حدود کے اندر آپ جب ہیں, تو اگرچہ آپ کا گھر جو آپ ایک کونے پہ اترے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ دوسرے کونے پر ہے, جیسے آپ کراچی کو ہی لے لیں کہ اگر یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اترا ہے اور اب وہاں سے اسے جانا ہو مثال کے طور پہ بلدیا یا اس سے بھی آگے, تو وہ بالکل جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ پڑے گا اور کافی دور پڑے گا, تو اس کا اعتبار نہیں ہے. جب وہ یہاں اتر گیا اور اب نماز کا وقت آ گیا, تو بھلے ایئرپورٹ پہ ہی نماز کا وقت آ گیا ہے, تو اب وہ نماز جو ہے وہ پوری ہی پڑے گا جبکہ وہ یہاں کا مقیم ہے اور کراچی اس کا وطن اصلی ہے.
اور اسی طرح جب شہر کو چھوڑ کر جانا ہے جی, تب بھی یہی ہے
کہ وہ اگرچہ ایک گھنٹہ پہلے جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے, ٹھیک ہے, اور ایئرپورٹ پر بھی 2-3 گھنٹے جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے, لیکن جب تک اس نے فلائی نہیں کیا تو اس وقت تک وہ اپنے شہر کی حدود کے اندر ہی ہے. جب شہر کی حدود کے اندر ہی ہے تو جو نمازیں آئیں گی وہ مکمل ادا کرے گا.
جی مزید سوال.
عبد الخالق عطاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں پڑھنی تھیں اور قعدہ اخیرہ کے بعد وہ کھڑا ہو گیا 5ویں کے لیے, اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کچھ پڑھ لیا اور پھر یاد آ گیا اور بیٹھ گیا, تو اب کیا وہ سجدہ صحاب کرے گا؟ اگر کرے گا تو پھر کیا اس کی صورت ہوگی؟ دوبارہ تحیات دوبارہ پڑھ کے کرنا پڑے گا یا وہیں سے سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے پڑیں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے.
قعدہ اخیرہ کیا اس نے اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے, اور 4 رکعتیں تو اس کی مکمل ہوگی لیکن 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا, تو اب اس کو کیسے درست کرے نماز کو؟
دیکھیں
بیٹھ بھی گیا ہے تو کیا کرے فوراً؟
جی 5ویں کے لیے اگر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے تو جو ہے وہ واپس بیٹھے گا, جب تک اس نے 5ویں کا جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے اور التحیات جو چونکہ پہلے جو ہے وہ پڑھ چکا تھا تو اب ڈائریکٹ جو ہے وہ سجدہ کر لے, 2 صحف کے سجدے کرے اور پھر اٹھ کر جو ہے وہ قعدہ اخیرہ کی جو التحیات وغیرہ پڑھنی ہے وہ پڑھے اور پھر سلام پھیر لے. اور اگر قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا تو بیٹھ کر پہلے قعدہ اخیرہ جو ہے وہ کرے, پھر اس کے بعد ایک طرف سلام پھیرے, پھر صحف کے 2 سجدے کرے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کر دوبارہ تحیات درود ابراہیمی پڑھ کر نماز کو مکمل کر لے.
یعنی قعدہ اخیرہ کیا تو پھر ڈائریکٹ ہی
جو ہے وہ سجدے صحف کے سجدے کر لے گا,
سجدے صحف کے وہ سجدے کر کے اور اس طریقے سے اپنے مکمل کرے گا. ایک سوال آ رہا ہے بار یہ کہ خواتین گاڑی چلاتی ہیں, کار چلاتی ہیں, تو کار کی اجازت, اور آج کل تو اسکوٹی کی طرف زیادہ رجحان ہو رہا ہے, تو ڈرائیونگ کے شعبے میں عورتوں کو اسلام اس میں کیا کہتا ہے؟
دیکھیں بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ عورت کو چادر اور 4 دیواری کا جو ہے وہ درس دیتا ہے, لیکن ضرورت کے مطابق عورت جو ہے وہ گھر سے باہر جو ہے وہ جا سکتی ہے. اب پہلے زمانے کے اندر ہم دیکھیں تو سواری جو بھی تھیں, گھڑ سواری یا دیگر, تو وہ مرد ہی جو ہے وہ کرتے تھے, اس لیے عورتوں کو جو ہے وہ منع تھا کہ وہ زنانہ کام نہیں تھا, مردانہ کام تھا. تو کوئی بھی ایسا کام جو کہ مردانہ ہو تو عورتوں کو وہ کام کرنا منع ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تشبہ بن جاتا ہے, اسی طرح مردوں کو وہ کام منع ہے جس کے اندر عورتوں سے تشبہ بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ کام اتنا عام ہو جائے کہ اب اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ خاص نہ رہے,
تشبہ نہ رہے,
تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی اور اگر وجہ ممانعت کی نہ ہو تو اس کی اجازت ہوتی ہے. تو اگر کار ڈرائیونگ کی بات کریں تو اگر فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے, عورت پردے میں رہ کر کار ڈرائیو کرتی ہے, تو فی زمانہ کار ڈرائیونگ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں رہی.
جی
تو عورتیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ عام ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, عورت بھی پردے کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ کار چلا سکتی ہے. ہاں البتہ بیرون شہر جانا ہے یا جو ہے وہ مسافت شرعی پر جانا ہے تو پھر جو ہے وہ
محرم کا ہونا
وہ جگہ اپنی جگہ پہ رہیں. یہ نہیں کہ عورت کار چلا سکتی ہے تو اب وہ جناب جو ہے وہ شرعی سفر بھی بغیر محرم کے جو ہے وہ کر سکتی ہے, نہیں, بلکہ شرعی سفر جو ہے وہ محرم کے ساتھ کرے گی. اسی طرح سنسان میں جو ہے وہ اگر اکیلے میں ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جو اگرچہ مسافت سفر سے کم ہے ایک دن کی مسافت ہے جیسے 30 کلومیٹر 33 کلومیٹر، لیکن اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، یا وہ ایسے راستے پر جا رہی ہے جو سنسان ہے جہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر بہرحال اس کو ممانعت رہے گی. اس کی ممانعت کی وجہ دوسری ہے،
ٹھیک،
ڈرائیونگ وجہ نہیں،
ڈرائیونگ وجہ نہیں. اور پھر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ شہری بعض اتنے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں فتنے بھی اس طرح کے معاملات
نہیں ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. اب دوسری جو آپ نے بات کی فی زمانہ اسکوٹر یا اسکوٹی یا موٹر سائیکل، تو دیکھیں موٹر سائیکل تو اب بھی بہرحال جو ہے وہ مردوں کی ہی سواری ہے،
تو بائک جسے کہیں،
بائک جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ تو مردانہ ہی سواری ہے، تو لہٰذا وہ چلانا عورت کے لیے ناجائز ہی ہے. البتہ جو خواتین کی اسکوٹی ہے اور جن شہروں کے اندر رائج ہے کہ خواتین جو ہے وہ چلاتی ہیں اسے، بلکہ ان میں کئی جگہ تو ایسا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ ہی جو ہے وہ خاص ہے، مرد عموماً اسے لیتے ہوئے جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں کہ یہ یار یہ لیڈیز کی جو ہے وہ ہے، تو اس صورت کے اندر تو خواتین کے لیے اسکوٹی چلانا جائز ہوگا، جبکہ پردے کی رعایت جو ہے وہ مکمل طور پر
وہ بھی اس میں سارے
جی، کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب بائک پہ عورت جو ہے وہ جائے گی تو اب اس کے کپڑے بھی اڑ رہے ہیں، برقع بھی جو ہے وہ اڑ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو کور کرنا اس کے لیے جو ہے وہ، اسی طرح فتنے کا اندیشہ نہ ہو جو کہا گیا کہ اب وہ تمام چیزیں ہیں لیکن عورت جو ہے وہ دیگر مردوں کے بیچ میں چلا رہی ہے، دیگر سب لوگ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں، تو اب اس صورت میں بھی عورت کو یہ مردوں کے لیے تو تنگ کرنا وہ حرام ہی اپنی جگہ، لیکن عورت کی عزت و عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر ایسے کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہو، تو اس میں اس بچنے کا جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے. اور جہاں ایسا جو ہے وہ نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور وہ زنانہ اسکوٹی ہی جو ہے وہ چلا رہی ہے اور وہاں پر رائج بھی ہے اس شہر کے اندر، تو پھر ایسی صورت کے اندر چلا سکتی.
اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیں، آئندہ بود انشاءاللہ اسی وقت میں پھر ملاقات ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے فی امان.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.